بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. گزشتہ سے پیوستہ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا یہ فطرت کا راستہ ہے. منہج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے بنیادی پانچ اصول اور ضوابط آپ نے سنے. اس ضمن میں آخری نقطہ، صحیح منہج کے نام کون کون سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں میں سفید جھنڈا استعمال کیا، بعض جنگوں میں سیاہ جھنڈا استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں میں سبز جھنڈا استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پگڑی بھی پہنی، آپ نے سیاہ بھی پہنی، آپ نے مختلف رنگوں کی پہنی. کچھ چیزیں انسان کی شناخت ہوتی ہیں، یہ شناخت جہاں ضرورت ہو وہ پیش کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک شخص کا باپ بیٹھا ہے، وہاں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تعارف کرواتے وقت معلوم ہے، لیکن اگر باپ موجود نہیں، لوگ اپنا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، تو بتانا پڑتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو منہج سلف، صحابہ کرام کا منہج جس کو السلف الصالح کا نام دیا گیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو سلف بنایا، پہلے گزر جانے والے لوگ ہیں، اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دی. اس لیے سلف کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، ہم الائمہ الاعلام المشہود لهم بالفضل واتباع السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة. السلف الصالح سے مراد صحابة کرام، تابعین عظام، تبع تابعین کرام کی وہ جماعت جن کی اطاعت اور فرما برداری اور فضیلت کی گواہی پوری امت اسلامیہ دیتی ہے اور اس پر اتفاق کرتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 6264، ولا أراني إلا وقد حضر أجلي، بیٹا لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. فاتق الله واصبري، اس لیے بیٹا صبر کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ, میں تیرے لیے بہترین سلف ہوں, پہلے جا رہا ہوں, تم نے بھی آنا ہے. عمران ابن حصائم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع 3294, سلسلہ صحیحہ 699. خیر الناس قرنی, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر جو ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم, پھر جو ان کے بعد آئیں گے. ثم یأتی من بعدہم قوم, ان کے بعد ایسی قوم آئے گی. یتسمنون ویحبون السمن, وہ موٹاپے کو پسند کرے گی, کھانا پینا ان کا شوق ہو جائے گا. یعطون الشہادۃ قبل ان یسألوها, لوگ اس سے گواہی نہیں مانگیں گے لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, صحیح الجامع 3295, سلسلہ صحیحہ 700. خیر الناس قرنی, بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, ثم یجیء اقوام, میرے زمانے کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر ایسی قومیں آئیں گی. ایک قوم میں تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ, ان کی گواہی قسم سے بھی سبقت لے جائے گی اور ان کی قسم گواہی سے سبقت لے جائے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, صحیح الجامع 3268, خیر الناس القرن الذي انا فيه, کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جس زمانے میں میں ہوں, یعنی صحابہ. ثم الثانی ثم الثالث, پھر دوسرا زمانہ, پھر تیسرا زمانہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 3293, خیر الناس قرنی, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں. ثم الثانی ثم الثالث, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ. ثم یجیء قوم لا خیر فیہم, پھر ایسی قوم آئے گی جن میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو السلف الصالح, یہ نام صحابہ کرام, تابعین عظام, اور وہ علماء جن لوگوں کے اندر نیکی, پرہیزگاری, اطاعت و فرما برداری, جس کی امت بھی گواہی دیتی ہے, ان سے وہ لوگ مراد ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, باب ما کان السلف یدخرون فی بیوتہم واسفارہم من الطعام واللحم, باب ما کان السلف یدخرون فی بیوتہم, اس بات کا باب کے سلف اپنے گھروں میں کون سی اشیاء ذخیرہ کرتے تھے. واسفارہم, اور اپنے سفروں میں کون سی چیزیں ذخیرہ کرتے تھے. من الطعام واللحم, کھانوں میں سے اور گوشت میں سے. تو وہاں بھی سلف سے مراد صحابہ, تابعین, تبع الاتباع ہیں. اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی جلد نمبر 9 اور پیج نمبر 552 لکھتے ہیں, السلف اے من الصحابہ ومن بعدهم، سلف سے مراد صحابہ اور جو ان کے بعد قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے. اس لیے عبداللہ ابن المبارک صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم نقل کرتے ہیں 16 نمبر پیج پر، دعو حدیث عمرو بن ثابت، عمر بن ثابت کی حدیث نہ لو، فإنه كان يسب السلف، یہ سلف صالحین کو گالی دیتا تھا، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. تو وہ لوگ جن کی زبانیں صحابہ تابعین تبع الاتباع کے بارے میں کھلتی ہیں، ان کی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے تھے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں تیسری جلد کے 427 نمبر پیج پہ بیان کرتے ہیں، ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالی مستوی ہوئے، على العرش عرش پر، فللناس في هذا مقالات كثيرة، بہت سارے لوگوں کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ليس هذا موضع بسطها، یا اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں، وانما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، یہاں اگر صحیح کسی نے بات کی ہے تو وہ سلف صالحین کا مذہب ہے، جیسے مالک، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہم من ائمۃ المسلمین قدیما وحدیثا، ان کے علاوہ مسلمانوں کے وہ امام جو خالص فہم صحابہ کو لے کے چلے، کتاب و سنت کو انہوں نے معیار بنایا، خواہ وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں. تو اس ساری گفتگو کو سمرائز اگر کریں تو تین کلمات بولے جا سکتے ہیں، ہر وہ شخص جو صحابہ تابعین تبع الاتباع کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اسی فہم کو مقدم کرے، انہی معیارات کو اپنا معیار سمجھے، وہ سلفی ہوگا، وہ منہج سلف پہ ہوگا، اور انہی کو ہی السلف الصالح کہا گیا. دوسرا نام جس منہج کو اختیار کرنے والوں کا علماء نے لکھا ہے وہ ہے اہل السنة والجماعة، اہل السنة سنت والے اور جماعت والے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن بطہ اپنی کتاب الابانہ الصغرى میں پہلی جلد 355 نمبر صفحے پہ بیان کرتے ہیں، قال لی معاویہ انت علی ملت علی، مجھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملت پر ہیں، منہج پر ہیں؟ قلت لا ولا علی ولا علی ملت عثمان، نہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملت پہ ہوں، نہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملت پہ ہوں، انا علی ملت رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت. مالک ابن مغول الکوفی بیان کرتے ہیں، اذا تسمى الرجل بغیر الاسلام والسنہ فَأَلْحِقُ بِأَيِّ دِينٍ شِئْتَ، جب کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ اسلام اور سنت کو پسند نہیں کرتا، اس کو کسی دین کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے، کیونکہ اصل دین تو سنت ہے اور جماعت ہے. سنت سے مراد حدیث اور جماعت سے مراد وہ جو آپ نے حدیث پڑھی، وہی الجماعہ، جو جماعت کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع الاتباع. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاستقامہ میں پیج کا نمبر ہے 42 چل نمبر 1، اہل السنہ ہم اہل الجماعہ، اہل السنہ سے مراد جماعت والے ہیں، فَإِنَّ السُنَّةَ مَقْرُونَةٌ بِالْجَمَاعَةَ، سنت جماعت کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے، كما ان البدعه مقرونه بالفرقه، اور جہاں بدعت آئے گی وہاں فرقہ ہوگا، جہاں سنت آئے گی وہاں جماعت بندی ہوگی، اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ تابعین تبع الاتباع کو اہل السنت والجماعه، یہ ہیں سنت والے اور یہ ہیں وہ جماعت والے جن کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اور دوسری روایت میں فرمایا وہی الجماع. تیسرا نام جو کو ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، علماء جب فتنے کھڑے ہوئے تو ان فتنوں میں صحیح لوگوں کا امتیاز کرنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں کہنے والوں نے کہیں، وہ اپنا نام رکھتے تھے اہل الحدیث. صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت 71 ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین، اللہ تعالیٰ جن سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَائِمَةٌ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حتى يأتي امر الله. اس امت کے اندر ایک ایسی جماعت قائم رہے گی اللہ کے حکم پر، جو بھی ان کی کوئی مخالفت کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا فیصلہ قیامت کا آ جائے. یعنی وہ ایسے دین پہ قائم رہیں گے کہ جس کو صحابہ کرام نے اختیار کیا، اسی منہج کو لے کے جانے والے ہوں گے، اور لوگ بھی ان کی مخالفت کریں گے لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس مخالفت سے، کیونکہ ان کا منہج سکھایا ہوا ہے اللہ کے رسول کا. اسی حدیث کی روشنی میں فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی پہلی جلد کے 216 نمبر صفحے پہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر ان سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ ان سے مراد پھر کون ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مذهب السلفی اہل الحدیث والسنت والجماع، سلف کا مذہب وہ ہے جو اہل الحدیث اور سنت اور جماعت والوں نے اختیار کیا. امام ابو عثمان الصابونی بیان کرتے ہیں ان اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث حدیث والے، المتمسکین بالکتاب والسنہ، یہ ان کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہوں. حفظ اللہ احیاءہم، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اگر کوئی اس منہج پہ زندہ ہے. ورحم امواتہم، اور رحم فرمائے جو فوت ہو چکے ہیں. یشہدون للہ تعالی بالوحدانیہ وللرسول بالرسالة والنبوة، ان کا سب سے بڑا جو معیار ہے یہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کو بھی یہ اپنی گواہی اور عمل سے ثابت کرتے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے. احمد بن سنان القطان روایت کرتے ہیں، لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، دنیا میں کوئی انسان بتی نہیں وہ اہل الحدیث سے بغض ضرور رکھے گا. فاذا ابتدع الرجل، جب کوئی شخص بدعتی بن جاتا ہے، نزع حلاوت الحدیث من قلبه، بدعتی کے دل سے حدیث کی لذت کھینچ لی جاتی ہے، پھر وہ حدیث کی طرف نہیں آتی. تیسرا نام جو ابھی آپ نے سنا اہل الحدیث، امام ذہبی نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور امام شعبی، جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے کہ انا اہل الحدیث، میں اہل حدیث یعنی میں حدیث والا ہوں. چوتھا نام جو کتابیں بیان کرتی ہیں، اہل الاثر، اثر آثار، احادیث والے، حدیث والے. ابو حاتم الرازی بیان کرتے ہیں، مذهبنا واختیارنا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ والتابعین والتمسك بمذهب اہل الاثر مثل ابی عبد اللہ احمد بن حنبل. ہمارا مذہب اور ہمارا اختیار کردہ راستہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول کی اتباع ہو، صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پہ چلنا، اور اہل الاثر، یہ اہل الاثر کے مذہب کو مضبوطی سے تھامنا، احادیث کے اختیار کرنے والوں کا مذہب، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے. سفارینی بیان کرتے ہیں، اثر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، اہل الاثر ان کو کہا جاتا ہے، الذين ياخذون عقيدتهم من الماسور عن الله جل شانه في كتابه او سنه نبيه او ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابه الكرام والتابعين لهم الفخام. اهل الاثر ان کو کہتے ہیں جو اپنے عقائد پیش کرتے ہیں ان دلائل سے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ تعالی سے، جو اس کے رسول کی سنت میں سے ہیں، حدیث میں، یا اپنے عقائد کو پیش کرتے ہیں تو جو صحیح ثابت ہو جائے سلف صالحین سے، یعنی صحابہ اور تابعین عظام سے. پانچواں نام جو استعمال کیا گیا، الفرقہ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1083 سلسلہ صحیحہ 203، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وتفرقت النصارى على 72 فرقہ، اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وتفترقت امتی على 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوئے. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 1082 سلسلہ صحیح 1492. افترقت اليهود على 71 فرقہ, یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے. فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار, ایک جنت میں جائے گا 70 جہنم میں جائیں گے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ, عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة, 71 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. والذي نفس محمد بيده, اس جان کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یعنی اللہ کی قسم. لتفترقن امتي على 73 فرقة, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. فواحدۃ فی الجنہ, ایک جنت میں جائے گا. واثنتان وسبعون فی النار, اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا, سئل الامام احمد ابن حنبل عن الفرقۃ الناجیہ, فرقہ ناجیہ, نجات پانے والے فرقے کے متعلق ان سے پوچھا گیا. قال, تو انہوں نے کہا, اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, اگر یہ اصحاب الحدیث نہیں اس فرقے سے مراد, تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اما بعد, حمد و صلات کے بعد, فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعۃ اہل سنت والجماعہ, یہ وہ عقیدہ ہے جو نجات پانے والے فرقے کا عقیدہ ہے, جس کی مدد قیامت تک اللہ تعالی کریں گے, اور وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعہ. چھٹا نام جو اس ضمن میں ہمیں ملتا ہے, قرہ بن ایاس کی روایت ہے صحیح الجامع کی 7292. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم خزلان من خزلهم حتى تقوم الساعة, ایک ایسی جماعت میری امت سے ہوگی منصورین, مدد کیے گئے, کوئی ان کو ذلیل کرنا چاہے گا قیامت کے دن تک ایسا نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سلف صالحین کہتے تھے, الطائفۃ المنصورہ, مدد کی ہوئی جماعت. دوسری روایت کے الفاظ ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, صحیح الجامع 7291, سلسلہ صحیحہ 1962. لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ, میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کے حکم پہ ہر وقت قائم ہوگی. لا يضرها من خالفها, کوئی بھی اس کی مخالفت کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح الجامع 7290, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال طائفة من امتی قائمة بأمر اللہ, ایک جماعت میری امت میں سے اللہ کے حکم پر قائم رہے گی. لا يضرهم من خزلهم ولا خالفهم, کوئی ان کو ذلیل کرنا چاہے مخالفت کرنا چاہے نقصان نہیں ہوگا. حتى يأتي امر الله, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. وهم ظاهرون على الناس, وہ لوگوں کے اوپر غالب ہی ہوں گے اپنے اس فکر کی وجہ سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 7295 سلسلہ صحیحہ 1108, لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی الحق, میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پہ لڑائی کرے گا, لا یضرهم من خالفهم, کوئی ان کو مخالفت کر کے نقصان نہیں دے سکتا, حتی تأتیهم الساعة وهم علی ذلك, قیامت تو آئے گی لیکن وہ اپنے اس حق پہ قائم رہیں گے. عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم عندی اصحاب الحدیث, ان روایتوں کے اندر جس اصابہ گروہ کا تذکرہ ہے, جس طائفہ جماعت کا تذکرہ ہے, میرے نزدیک ہی اصحاب الحدیث ہیں, حدیث والے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کی شرح میں, یعنی اصحاب الحدیث, یعنی ان سے مراد اصحاب الحدیث ہیں, حدیث والے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اہل السنت والجماعہ کی تعریف میں ہم الطائفۃ المنصورہ, یہ مدد کی ہوئی جماعت ہے, الذین قال فیہم النبی, جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا, لا تزال طائفۃ من امتی منصورین, ایک ایسی جماعت میری امت میں سے رہے گی جس کی اللہ تعالی مدد فرمائیں گے, لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة, کوئی ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ چھ نام احادیث کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں سلف صالحین یا منہج سلف کو واضح کرنے والے نام ہیں. بقیہ تمام نام مولدہ ہے, مولدہ پیدا کیے گئے, ان کی نسبت یا تو کسی ذات کی طرف ہے یا کسی جگہ کی طرف ہے یا کسی فکر کی طرف ہے یا کسی سوچ کی طرف ہے. کوئی ایک نام دنیا میں موجود دیکھیے اور اس کی نسبت کو تلاش کیجیے, کہاں سے آئی, نسبت کیوں ہوئی. وہ نسبت جو صحابہ کی ہے, جو اللہ کے رسول کی ہے, اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں. اس لیے میں اس پوری گفتگو کو سمرائز کرنے کے لیے تین ضروری نوٹ لکھواؤں گا. پہلا نوٹ, اگر کسی جگہ تعارف کی ضرورت پڑے حق و باطل میں, تو پھر ان شعارات کو استعمال کرنا جائز ہے, شرط یہ ہے کہ فتنہ نہ بنے. آپ اپنے آپ کو سلف صالحین کی جماعت کہیں, سلفی کہیں, اہل الحدیث کہیں, اہل الاثر کہیں, فرقہ ناجیہ کہیں یا طائفہ منصورہ کہیں, اہل السنت والجماعہ کہیں, نمبر دو. لیکن اگر فتنے کا دور ہو اور اس شعار کو, اس جھنڈے کو بلند کرنے سے نقصان ہو, تو پھر ان میں سے کسی کا نام نہ لو, صرف یہ کہو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, سہیل بن عمر جس کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو رہا تھا, تو لکھا من محمد رسول اللہ الى سہیل بن عمر, یہ معاہدہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں اس کی طرف سے ہے سہیل بن عمر کے لیے. تو تو سہیل بن عمر نے کہا نہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے، لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا لکھو، سیدنا علی نے نہیں لکھا، کہا میں رسول اللہ کا لفظ مٹا نہیں سکتا. سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ الیس علی الباطل، کیا وہ باطل پر نہیں؟ لم نعطی الدنیۃ فی دیننا، ہم اپنے دین کو اتنا نیچے کیوں لگا رہے ہیں، ان کی شرطیں مان رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا عمر، عمر میں کہہ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. وہ مٹایا گیا، اللہ کے رسول نے خود پکڑ کے مٹایا. کیا رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے آپ کی رسالت ختم ہوگی؟ بولیے. معاہدہ مکمل ہوا، اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. عمر رونے لگ گئے. عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کاش اللہ کے رسول میں وہ لفظ نہ بولتا جو آپ کے سامنے بول دیے. تو جہاں فتنہ ہو، اور آج کل کا ماحول فتنے کا ماحول ہے، بصیرت اور حکمت اور دانائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے دین کو نقصان نہ پہنچائیں، اور دشمن ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے صحیح دین سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. پوری دنیا کی رپورٹس لے لیں، کوئی شخص یہ رپورٹ دیتا نظر نہیں آئے گا جو ان ناموں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کہ ان کو پن پوائنٹ کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ خواہشات کے سارے مرید ہیں. ان کو بھی پتا ہے یہ کسی خاص نسبت پہ لگے ہوئے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اگر ہٹ لسٹ رکھیں گے تو ان لوگوں کو جو خالص قرآن و حدیث کی بات کریں گے. تو ایسے دور کے اندر حکمت کا تقاضا یہ ہے ان شعارات کو بلند نہ کیا جائے، بلکہ لفظ استعمال کیا جائے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. تیسری بات اور تیسرا نوٹ، جب یہ بات سمجھ آئی کہ یہ نام صحابہ سے لے کے آج تک قائم ہے اور کتابیں لکھتی ہیں اور احادیث کی روشنی میں ان ناموں کو مختلف ادوار میں استعمال کیا گیا، لیکن انہوں نے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی نہیں دی، فساد نہیں مچایا، لڑائیاں نہیں کی. اس لیے صحیح منہج اس انسان کا ہے جو اپنا منہج تو پیش کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا اور فساد اور ہلاکتیں بھی دنیا میں پیش کرتا، بلکہ متانت، سنجیدگی، منجھاپن ان کے اندر ہے. کہتے ہیں سمجھانا ہمارا کام ہے. جب سے اخلاق چھوٹا، جب سے نرمی سے ہاتھ چھوڑا، جب سے حکمت و دنائی اور بصیرت سے ہاتھ چھوڑا، تو معاشرہ مدبلج ہو گیا، مکس ہو گیا، بلکہ لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ قرآن کی بات کرنے والے یہی فسادی ہیں. اس لیے اخلاق اور نرمی اور حکمت اور بصیرت، یہ کسی صحیح منحج کو روشن کرنے کی ایک بنیادی ضرورت ہے. یہ نوٹ ویسے نہیں، اس کی حدیث لکھی ہے. طفیل ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوس قبیلے کے سردار ہے. اور یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ کے یہ قصہ سنیے گا، جب انسان نیا نیا دین پڑھتا ہے اس میں کرنٹ بہت ہوتا ہے، آئرن بڑا تیز ہوتا ہے اس کا. طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ کو جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور یہاں ایک ضروری بات بھی لکھ لو، بھلا کیوں جانا چاہتا ہے؟ تھا مشرک، لیکن مشرک بھی طواف کرتے تھے، مشرک بھی عمرے کرتے تھے، مشرک بھی اپنے اعتبار سے حج کرتے تھے، وہ بھی صدقہ کرتے تھے، وہ بھی گردنیں آزاد کرتے تھے، مشرک اعتکاف بیٹھنے کی نظریں مانتے تھے، مشرک حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، لباس بھی دیتے تھے، لیکن وہ مشرک کیوں رہے؟ ایک بہت مہم موضوع ہے، اس لیے مشرک رہے، انہوں نے اپنی منمانی سے سارا کچھ کیا، نبی کی سنت سمجھ کے نہیں کیا، اللہ کے رسول کو مانا نہیں ہے۔ وہی بیت اللہ طواف کر رہے ہیں مشرک بھی اور مسلمان بھی، وہ مسلمان مشرک، ایسے کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا، مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ کو، اور ان لوگوں نے طواف کرتے وقت آئیڈیل بنایا اپنے بڑوں کو کہ ہمارے بڑے بھی یہاں آتے تھے۔ عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت کے فرق سے نتیجے کا فرق ہو گیا۔ خیر، جب وہ مکہ کے پاس آیا تو سہل بن عمر ایک شخص نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو بیت اللہ جا رہا ہوں۔ کہا دیکھنا، وہاں ایک جادوگر رہتا ہے، ذرا ہوش سے جانا، اگر ملاقات ہوگی جادو ہو جائے گا۔ یہ ڈس انفارمیشن کس کے بارے میں ہے؟ بولیے۔ ایک نے چھوڑا، دوسرے نے پکڑ لیا، اوئے کہاں جا رہے ہو؟ وہی بات، وہی جواب۔ تیسرے نے پکڑ لیا، وہ تھا تو سردار ڈبل مائنڈڈ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، واقعی اتنا کوئی طاقتور اور تکڑا جادوگر ہے وہاں؟ بجائے اس کے کہ وہ مکے کا رخ کرتا، اس نے کہا بہتر احتیاط تو کرنی چاہیے۔ اس نے آرام سے پہلے روئی لی اور روئی کانوں میں ڈالی کہ اگر ملاقات ہو بھی جاتی ہے کم از کم آواز تو نہ مجھے پہنچے۔ فلما دخل البیت، جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوا، فاذا النبی یصلی، تو سرتاج رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ فاعجبه صلاته، اللہ کے رسول کی نماز اسے بڑی پسند آئی۔ کہتا ہے کیا سکون سے یہ شخص عبادت کر رہا ہے، کون ہے یہ؟ رک گیا۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، کہتا ہے من انت، چودھری تھا، چودھری تو جھک کے نہیں بولتے، کہتا ہے من انت، کون ہے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سرتاج تھے، اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، اللہ کی رسول جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے۔ تو جب اس نے پوچھا من انت، کون ہے آپ، آپ نے مسکراہٹیں بکھیری اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو آواز ہی نہیں پہنچی، اس کے کانوں میں کیا تھا؟ روئی۔ سوچتا ہے کہ یہ کیا انہوں نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، میں نے ایسی کانوں میں ڈال لی، چلو میں نے کاہنوں کی بھی باتیں سنی، جادوگروں کی بھی باتیں سنی، نہ مانوں گا میں اس کی بات کو۔ روئی نکالی کانوں سے، پھر پوچھتا ہے من انت، کون ہے آپ؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدک گیا، کہتے ہیں آپ کو لوگ جادوگر کہتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے کہا جی ہاں، مجھے ہی لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ کہا اگر یہ جادوگری ہے تو یہ جادو تو مجھے بھی سیکھنا ہے، کیا کروں؟ کہا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گئے۔ ضماد ازدی، یہاں ایک اضافہ کر لیں، ضماد ازدی یہ عرب کا مشہور طبیب تھا۔ ایک بندے نے ان کی جا کے منت کی، اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، یہ بندہ نعوذ باللہ اس وقت اب نارمل ہے، اس کا علاج کر دو۔ اب نارمل تو وہ خود تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اسی طرح جیسے ڈاکٹر پوچھتے پاچھتے نہیں ہے کسی سے، کہتے ہاں بھائی تکلم، بولو کیا بولتے ہو، میں اندازہ کروں کہ کتنا کچھ اب نارملٹی ہے آپ کے اندر، کتنا کچھ جنون پہنچ چکا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، کہتا ہاں عد ایک بار تو پھر بولیے.
آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره.
کہتا ہے جنون آپ کو نہیں ہے, جنون تو مجھے ہے. ہاتھ نکالیے. ہاتھ نکالا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ دیوانگی تو میں بھی لینا چاہتا ہوں مسلمانوں میں.
الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تو آپ کو پتا ہے اب جوش رینک اس کا جب چینج ہوا, کافر سے مسلمان ہوا, ایک انوکھا ولولہ تھا. تو اللہ کے رسول بتائیے میں کیا کروں. سب سے پہلی بات کچھ ہونا چاہیے اور اگر کچھ کر نہ سکے تو فساد ہونا چاہیے, یہی لوگوں کے اندر ہے. کہا جی نعمت اسلام کی اپنے خاندان کو جا کے سمجھاؤ, کہا کو نشانی. اللہ کے رسول نے دعا کی اور ان کے ماتھے سے ایک لائٹ نکلنے لگ گئی. جیسے آج کل بھی پہاڑوں میں کام کرنے والے ہیں تو انہیں وہ پہنا ہوتا ہے ہیڈ سب. کہا اللہ کے رسول نہیں دعا کیجئے, یہاں وہ لوگ تو کہیں گے یہ مسلح ہو گیا, کوئی جادوگری ہے, دعا کیجئے کسی اور جگہ منتقل ہو جائے. اللہ کے رسول نے دعا کی, وہ لائٹ وہاں سے نکل کے چھڑی میں آ گئی. اب وہ پہاڑوں پہ چڑھتے وادیوں میں اترتے ٹارچ ہاتھ میں ہے, کون سی؟ جو اللہ کے رسول کی دعا سے ملی. سب سے پہلے باپ نظر آیا. اب بیٹا جس کا آئے, اس وقت تو جہاز گاڑیاں نہیں تھیں, کو وقت لگا ہوگا, اداسی تو ہو جاتی ہے. یہاں تو جہاز پہ جانے آنے والوں کو اداسی ہو جاتی ہے, حالانکہ پتا ہے کہ چار پانچ گھنٹے سے دس سے اٹھارہ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے امریکہ سے. تو باپ بڑی خوشی سے کہتا ہے یا تو فائل آگے ہو. قال الیک عنی, پیچھے رہنا. قال ولما, وہ کیوں؟ قال انت رجل کافر وانا امرء مسلم, میں مسلمان تم کافر, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. کہا تو کیسے رہ سکتے ہیں؟ کہا مسلمان ہو جاؤ. قال دینی دینک, بیٹا اگر تم مسلمان تو میں بھی مسلمان, آ جاؤ. آگے گئے تو ظاہر ہے کوئی اور بھی انتظار کر رہا تھا. بیوی نے جب دیکھا یا تو فائل, قال الیک عنی, پیچھے رہنا. قالت ولما, وہ کیوں؟ قال انا رجل مسلم وانت امرأة کافرة, تم کافر عورت, میں مسلمان, اکٹھے نہیں رہ سکتے. کہا تو پھر؟ کہ مسلمان ہو جاؤ. قالت ولكن اخاف من ذي الشر, مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرے بچوں کو تو ذو الشر بت رات و رات کھا جائے گا, مار دے گا, اپنا محکمہ نہیں چھوڑا ڈرنے والا. اس وقت طفیل نے کہا ولو کان ابوہ, ذو الشرا کا باپ بھی میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ دور گیا جب ذو الشرا سے ڈرتے تھے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, وہ بھی مسلمان ہو گئی. اس کو دعوت دے, اس کو دعوت دے, جس کو ملے وہ کہتے افضوت, صابی ہو گئے ہو. صابی سے مراد وہ لوگ بے دین سمجھتے تھے. صابی افضوت, صابی ہو گئے ہو. لوگ مانتے ہی نہیں تھے. اور تعجب کی بات یہ ہے کچھ اتفاقات آ جاتے ہیں. اس وقت جو مسلمان ہوتا تو کہ اس کو کہا کرتے تھے لوگ افضوت, صابی ہو گئے ہو. اب کسی نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنا لی ہے تو کہتے ہیں احبوت, وہابی ہو گیا. جوڑے کیے. جب دیکھا کہ کوئی بات نہیں مان رہا, پکڑا گھوڑا اور سیدھا اللہ کے رسول کی طرف, اور غصے سے بپھرے ہوئے ہیں. چودھری صاحب, اس کی بات کوئی نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہلک دوسا, اللہ کے رسول دعا کیجئے دوس قبیلے کا ایک بچہ نہ بچے, سارے مر جائیں. اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے. تو سہل وہ کیوں؟ کہا میں نے دعوت دی وہ مانے نہیں. کہا چلو مل کے دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. اللہم, تو سہل کہتے جب میں نے اللہم کے الفاظ سنے تو میں دل میں سوچ رہا تھا ہلک دوس, دوس قبیلہ مارا گیا, اب وہ فلاں گر رہا ہوگا, فلاں اپنی زمینوں پہ گرا پڑا ہوگا. لیکن آپ نے دعا کیا کہ اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے آ. تو طفیل نے ہاتھ چھوڑے اور ہنسنے لگ گئے. اللہ کے رسول یہ کیا, آپ نے تو میرا غصہ ہی ختم کر دیا, میں تو بد دعا کروانے آیا تھا. کہا طفیل نہیں, یاد کرو تم پہلے کون تھے, تمہیں اللہ نے نعمت دی, اب جا کے دوبارہ دعوت دو. وارفق بهم, نرمی سے دعوت دینا. پھر سنیے, وارفق بهم, نرمی سے دعوت دینا. وارفق بهم, تیسری مرتبہ سنیے, نرمی سے دعوت دینا. جا کے دعوت دی, پورا قبیلہ مسلمان ہوا اور اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. ڈس انفارمیشن, اس کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تین طریقے. پہلا طریقہ, آپ سپیس تو پیدا کرو نا, اپنے پاس کسی کو آنے کا موقع تو دو نا. یہ جو آپ بیریئر لگا رکھے ہیں یہ تو پیچھے ہٹاؤ نا. یہ ہٹو بچوں کے نعرے اور ہز ایکسیلنسی اور سو کالڈ بننا, یہ سارے کے سارے بیریئر ہیں, دین کے دشمن ہیں. جو بھی آنا چاہتا ہے اہلن وسہلن ومرحبن, کوئی آئے تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے, ضمان ازلی تب سیدھا ہوا ہے, اور تو فیل آئے ہیں تو بات بنی ہے. دوسرا کام, اپنی عبادتوں کو خوبصورت بنا لو. فاعجبہ الصلاۃ, اس کو نماز بڑی پسند آئی. جب تک اللہ کی عبادت میں انسان خوبصورت نہیں ہوتا, اس کی خوبصورتی زمانے میں منتقل نہیں ہوتی. اور یہ نوٹ لکھیے گا ڈبل اشارے کے ساتھ, جو زندگی میں آپ کو کام دے گا. جس شخص کی عبادت, جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ خوبصورت نہیں, یاد رکھنا اس کی بات کبھی خوبصورت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا غلام نماز پڑھ رہا تھا, اتنی پیاری نماز پڑھی, سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ادھر آؤ, آج کے بعد تم آزاد ہو, تیرے جیسے خوبصورت نماز پڑھنے والے غلام نہیں رہنے چاہیے. ابن حجر اسقلانی نے یہ روایت نقل کی ہے صحیح بخاری کی شرح میں کہ اگر دنیا کی غلامی سے خوبصورت نماز آزادی دلا سکتی ہے تو یہ جہنم سے بھی آزادی دلائے گی. تیسرا کام, ڈس انفارمیشن کیسے ختم ہوگی؟ مسکراہٹیں بکھیرنا اور نرمی اختیار کرنا. جب تک اخلاق, نرمی, مسکرانا, چہرے کی کشادگی نہیں آئے گی, آپ کسی کے دل میں اپنا منہج منتقل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پہلی ملاقات میں کہیں اوئے اوئے کافر, اوئے فاسق, اوئے فاجر, تو آگے سے اگر کوئی عقل مند نکل آئے تو کہے جی میرے بڑے بھائی, تو کیا بنے گا؟ تو دین کی دعوت کے لیے تین نکات جو آپ نے تین نوٹ لکھے, ان تین نوٹس کو بلانا نہیں چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی 15 منٹ باقی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ فطرت کی معنوی جو چیزیں ہیں آج مکمل ہو جائیں, تاکہ بقیہ جو ہمارے پاس کلاسز ہیں ان کو فقہ کے لیے مختص کیا جائے. صحابہ کرام کا منہج اختیار کرنا, یہ
فطرت سلیمہ ہے. آئیے ذکر الہی کی پابندی کرنا, اور ذکر الہی کی پابندی سے پہلے اختصار کے ساتھ تین نکات کی طرف آ جائیے. حلم اور بردباری اختیار کرنا یہ فطرت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک, خیر اور بھلائی اس میں نہیں ہے کہ تیرا مال اور تیری اولاد زیادہ ہے, ولکن الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک, خیر تو یہ ہے تیرے پاس علم زیادہ ہو اور حلم اور بردباری زیادہ ہو. وَلَّا تُبَاهِ النَّاسَ بِعِبَادَتِ اللَّهِ, تم فخر نہ کرو لوگوں پر کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں. وَإِذَا أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ, جب نیکی کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذَا أَسَأْتَ استغفرت اللہ, جب کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرو. ایسے تو حلم اور بردباری ایک بہت خوبصورت موضوع ہے, اگر کچھ وقت بچا تو انشاءاللہ آخری دن ہم بیان کریں گے. یہ ایک بات پورے حلم کا خلاصہ ہے, برداشت کرنا, حلم و بردباری ٹالریٹ کرنا, یہ کمال ہے. اور آپ نے وہ قصہ سنا اور آپ کو یاد ہوگا, آپ نے لکھا احمد بن قیس کا قصہ سنا تھا آپ نے, اس کو اس کے ساتھ ملا لیجئے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمیں مال مل گیا تو ہم بہت بڑے بن گئے. بعض لوگ منصب مل گیا سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ بن گئے. انسان بڑا بنتا ہے علم سے اور حلم سے, بردباری سے. یہی وجہ ہے کہ گفتگو سے ہی انسان کی سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کیسا ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو نہیں دیا ہوتا لیکن اتنی پولائٹ گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور بعض لوگ پڑھے لکھے تو خاصے ہوتے ہیں لیکن گھر سے نکلتے وقت شاید بھول گئے پینی تو چائے تھی یا کوئی ملک شیک انہوں نے استعمال کرنی تھی یا آم کا جوس استعمال کرنا تھا. نہ جانے گھر سے انہوں نے دودھ پینا تھا جو فطرت تھی, تو انہوں نے غصے میں آ کے تمے کا ایک شربت بنا کے پی لیا. اب جو شخص حنظل اور تمے کا ایک گلاس پی کے باہر نکلے گا تو وہ کیا کسی سے گفتگو کرے گا, وہ تو شراری پھینکے گا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں بہت ساری دی ہیں, اگر پینا ہی ہے تو دودھ پی لے. جب بھی وہ بولیں گے کو نیا ہی مسئلہ جو ہے پیش ہوگا. اچھا بلا بات کرتے کرتے بھی چونکہ مال ہے بھائی اور عہدہ ہے, چیئر پہ بیٹھا ہے, نہیں اس کو خیال کہ میرے سامنے بھی کوئی انسان ہے, نہیں اس کو خیال کہ ان کے بھی جذبات ہیں. اس لیے وہ حطی اور عائشہ کا آپ کو قصہ سنایا تھا, دونوں شاعر تھے, نے کہا کہ میرے شعر آپ جیسے ہی ہیں. ترماش یہ بھی شاعر تھا, تو فرق کیا, لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور میرا کوئی نام نہیں لیتا. آپ کے اندر کمالات جو بہت ہیں. کمالات کیا تھے؟ انہوں نے اس چنگلی پکڑی اپنے منہ میں ڈالی, اس نے چیخے چھوڑ دی, پھر اس کی انگلی نکال کے اپنی انگلی اس کے منہ میں دی, اس نے کہا اچھا اب میں بدلہ بھی لوں گا. اپنا شوق پورا اس نے کیا, دبانے کا, وہ خاموشی سے بیٹھے تھے. کہا تیرے میرے میں یہ فرق ہے, تیرے اندر برداشت نہیں ہے. برداشت جو ہے ٹالریٹ کرنا, یہ انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے. اور یہی تو زکوٰۃ ہے انسان کی عقل کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. کہنے والے نے کہا کیوں نہیں دیتے, سارے دیتے. کہا مال کی زکوٰۃ سارے دیتے ہیں, عقل کی زکوٰۃ سارے نہیں دیتے. وہ کیسے؟ غلط بات کو سن کے برداشت کرنا اور صحیح رہنمائی کرنا, یہی تو عقل کی زکوٰۃ ہے. دودھ پینا بھی فطرت ہے. صحیح بخاری کی 3394 نمبر روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتیت بإناءین فی احدہما لبن وفی الآخر خمر. میں جب معراج پہ گیا تو دو برتن لائے گئے, ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی. فقال اشرب, اللہ کے رسول نوش فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرب, آپ نوش فرمائیے. ایہما شئت, جو آپ چاہتے ہیں, اختیار دے دیا. فأخذت اللبن, میں نے دودھ کو لے لیا. فشربته, میں نے اسے پی لیا. فقیل اخذت الفطرہ, آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا. اما انك لو اخذت الخمر لغوت امتك, اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. تو فطرت دودھ ہے. اس لیے صحیح الجامع کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 5019 سلسلہ صحیحہ 620 ثلاث لا ترد, تین چیزوں کو رد نہیں کیا جائے. الوسائد, کوئی تکیہ دے, کشن پیش کرے بیٹھنے کے لیے. والدہن, اور دوسری روایت میں آتے ہیں وطی, خوشبو اور تیل. واللبن, اور دودھ. اسی طرح دل کی صفائی, یہ بھی فطرت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو ایک ایک دن کی خاص کرنے والے ہیں, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس مضیق ہے تو ہم ایک ایک دو حدیثوں پہ ہی اکتفا کرنا چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 948. ای الناس افضل, اللہ کے رسول کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ قال, آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان, ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا. قالو, صحابہ کہنے لگے صدوق اللسان نعرفه, زبان کی سچائی تو ہم سمجھ گئے. فما مخموم القلب, یہ مخموم القلب کیا ہے؟ قال التقی, متقی. النقی, صاف دل والا. الذي لا اسم فيه, جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہ ہوں. ولا بغی, نہ بغاوت کے جذبات ہوں. ولا غل, نہ دھوکے کے جذبات ہوں. ولا حسد, اور نہ حسد کے جذبات ہوں. خممت البیت, عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں نے گھر کو تخمیم کی, یعنی اس طرح صاف کر دیا کہ کوئی تنکا بھی نہیں بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا سیطلع علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ, میرے صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہو. اس دروازے سے سب لوگ دیکھنے لگ گئے. کیا دیکھا؟ فَإِذَا سَعْدٌ, تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، جن کے دائیں ہاتھ میں چھڑی تھی اور بائیں ہاتھ میں جوتی تھی، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے تھے. صحابہ کرام دیکھ کے سوچ میں پڑ گئے کہ نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ حشر میں، جنتی یہ کیسے؟ ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، تین دن رہے اور پھر اس کے بعد واپس آنے لگے. تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، وہ تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، فرق کیا ہے؟ فلما وليت دعاني، جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا. کہا بیٹا میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، شاید تیرے کام آ جائے. اور انہوں نے بات کون سی بتائی؟ جب میں سونے لگتا ہوں تو میں اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہوں، لا اجد غلا لاحد من المسلمين، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، اپنے دل میں کوئی غل جو ہے نہیں رکھتا، کوئی حسد اور بغض. تو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی. اور دوسری روایت میں آتا ہے وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کوئی گرا نہیں ہوتی. اور دوسری روایت میں آتا ہے لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. تو حسد کرنا، گرا رکھنا، بغض رکھنا، اس سے انسان کا درجہ گر جاتا ہے. اور کیوں گرتا ہے؟ یہ ساری کی ساری نجاستیں ہیں، غلاستیں ہیں جاہلیت کی. کوئی عقل مند انسان اپنے ماحول کے اندر بھی اس طرح کی نجاستوں کو پسند نہیں کرتا جو نظر آتی ہیں. تو اللہ کی نظریں تو پڑتی ہی دل پہ ہیں. ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں. اور اگر دل میں مختلف قسم کی نالیاں ہوں اور نالے بنے ہوں غلاظتوں کے، حسد بغض کے، تو یہ اللہ کی نظروں کی توہین ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نظروں کی توہین کرتا ہے وہ دنیا میں عزت کیسے پا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے 30 سال کی عمر میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. کتنے سال عمر اسلام کی حالت میں، لیکن کتنا پیارا دل تھا. حدیث میں آتا ہے اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا خوشی سے کہ سعد آ رہے ہیں جنت میں. دل کی صفائی یہ فطرت ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.